www.attableek.com, the Reviver of Iman.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-Alim al-Khabir. المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا تطمير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم قابل احترام علماء عزیز بھائیوں اور دوستوں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں سے ہے کہ آدمی اپنی کامیابی ترقی اور جیت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور اپنی ہار نقصان اور مصائب کو اپنی طرف منسوب کرے اگر آدمی دنیا کے احوال کا جائزہ لے تو آج دونوں باتوں پہ ہم ناکام ہو رہے ہیں تھوڑی بہت اگر کسی کو جیت ہوئی کامیابی ہوئی تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف منسوب کرنے کو بہت کم کسی کو توفیق ہوتی ہے اور جب کسی کی کوئی ہار تکلیف مصائب پریشانی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں اس نے مجھے ہرا دیا اس نے مجھے پریشان کر دیا میرے اس دیواجی زندگی میں تکلیف ہے بیوی کی وجہ سے سسرال کی وجہ سے اس نے میرا نقصان کر دیا یہ کوئی اپنی طرف نہیں نکاح عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر دا نکاح عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر دا مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پہ مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا تو اپنی طرف اپنے ہار کو اپنے نقصان کو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جرأت نہیں ہو رہی اسی لیے دنیا کے مسائل پریشانیاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں قرآن کریم نے پانچویں جز میں سورہ نساء میں منافقین کی برائی بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ قوم لا يكادون يفقهون حديثا عجیب تماشا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جب ان کو کوئی ترقی کوئی بلائی کوئی اچھائی کوئی جیت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حکیم الامہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں اللہ بھلا کرے ان کا ہمارے اکابرین جو ہے وہ قرآن کو سمجھے ہوئے رجال تھے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی نسبت کرنا اللہ کی طرف مقصود نہیں تھا یعنی جب کوئی ترقی ہوتی تھی ان کی زندگی میں کوئی اچھائی ہوتی تھی کوئی جیت ہوتی تھی کوئی نئی چیز کوئی کارنامے کوئی فتح کوئی غنیمت ہاتھ میں آ جاتا تھا تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن ان کا مقصود اور ان کا ارادہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنا تھا اور وہ تو قرآن کی اگلی آیت سے سمجھ میں آیا ان کا دراصل مقصد یہ تھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو ہٹایا کہ ہماری جو جیت ہے وہ اللہ کی طرف سے, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. مقصد ان کا اصل میں یہ تھا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے آدمی کہتا ہے اے تو مرو بہو ہارو دوست, بہو پاکو دوست, ان کے پاکو نے بیجا نے ہمراہ مانگے کہ تو ہارو کاچو دوستی آنے کے تری ہوں دوستی. ان اخاك الحق من كان معه ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. شاعر کہتا ہے دوست تو وہ ہے, ان اخاك الحق من كان معك, ہر وقت ساتھ رہتا ہے. ومن اذا ريب الزمان صدعك, جب پریشانیاں آپ کو توڑ ڈالے تو وہ اپنے آپ کو حاضر کر کے چاہے جس حالت میں ہو آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے, آپ کے حالت کو درست کرنے کی کوشش کرے, اس کو کہتے ہیں دوست. جب تیر لگا تھا تو اتنا درد نہ ہوا غالب, زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھوں میں. جب تیر لگا تھا تو اتنا درد نہ ہوا غالب, تیر تو میں سہ سکتا ہو برداشت کر سکتا ہو, تو اپنا ترکش خالی کرتا چلا جا اور تیر برساتا جا, وہ میں سہتا جاؤں گا. لیکن قریب سے جب دیکھا کہ میرے بھائی نے میرے اوپر تیر چلایا, اب جو زخم لگا دل کو کہ آج تک زخم جا ہی نہیں رہا ہے کہ اپنے میرے اوپر تیر چلا رہے, اور چلائے تو چلائے لیکن اپنے چلا رہے. جب تیر لگاتا تو اتنا درد نہ ہوا غالب, زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھوں میں. آزا زمان لیس اخوانہ باخوانی, اخوانہ کلہم ظالمون لہم لسانان ووجہانی, یلقاک بالبشر وفی قلبہ داء یواریہ بکتمانی, حتی اذا ما غبت عن عینیہ رماک بالزور وبہتانی. آزا زمان آکذا اہلو بالود لم یستق اثنانی. شاعر کہتا ہے آزا زمان لیس اخوانہ باخوانی, دوست کیا اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ بھائی بھائی نہ رہا, دوست کی آپ کیا بات کر رہے ہیں. آزا زمان لیس اخوانہ کلہم ظالمون, ہر کوئی ظالم بنا بیٹھا ہے. لہو لسانانی ووجہانی, ہر ایک کے پاس کوئی دو چہرے دو زبان. یلقاک بالبشری, ملے گا آپ سے خندہ پیشانی کے ساتھ, لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ حسد کی ایک آگ جل رہی ہے, حسد کی ایک آگ جل رہی ہے. حتی اذا ما غبت عن عینیہ رماک بالزور وبہتانی, آپ جو نظروں سے اوجھل ہوئے اور آپ مجلس سے جو غائب ہوئے, پھر ہر تان تشنی کے آپ ہدف بنیں گے کہ یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسا ہے. ان رعونی بخیر سارہم فرحی و ان رعونی بشر سرہم نکدی. کیا عجیب تماشا ہے کہ میرے ساتھی مجھے خوش دیکھے تو وہ پریشان ہوتے ہیں, مجھے پریشان دیکھے تو وہ خوش ہوتے ہیں. کیا عجیب تماشا ہے, محمد بن ادریس شافی کا شعر ہے, ان رعونی بخیر, کیوں پریشان ہے, کیوں, چونکہ میں خوش ہوں. وہ خوش ہے کیوں, چونکہ میں پریشان ہوں. تو امام شافی نے کیا کہا, سلام علی الدنیا اذا لم یکن فیہا صدیق صدوق صادق الوعد منصفا. آپ اگر پکا سچا دوست ہاتھ میں نہ ملے تو پھر مجھے چھوڑ دو اپنے حال پر, بغیر دوست کے میں زندگی گزاروں گا, مجھے دوست نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ویسے ہی اپنی زندگی گزار کے نکل جاؤں گا اگر سچا پکا دوست نہ ملے. وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا. کہتے ہیں لومڑی جو ہے اس کا نام ہوتا ہے چالاکی میں, کہتے وہ لومڑی جیسا چالاک ہے. کہ لومڑی جیسا چالاک جانور بھی ایک لومڑی دوسرے لومڑی کو نہیں کھاتا ہے, وہ شکار کرے تو کسی اور پہ شکار, اپنے کے اوپر شکار نہیں کرتا ہے. کیا بات ہے کہ ایک انسان آج دوسرے انسان کو کھایا جا رہا ہے, کیا بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھایا جا رہا ہے. تو منافقین کی بات, ان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ, کہ جب ان کو کوئی فتح کوئی ترقی کوئی کامیابی تو وہ صورتاً شکلاً ظاہراً کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے, اور اصل نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی تھی، اصل تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہٹانی تھی، یعنی اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے، اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ قرآن کی اگلی آیت سے بیان ہوا قرآن میں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جہاں ان کو کوئی ہار ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، تو کہتے ہیں جی بس آپ کی بدقسمتی ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے. اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے کہ بد نظمی ہے، بد انتظامی ہے، بے تدبیری ہے، اس کی وجہ سے دیکھو ہم مسلم کو کیا بھگتنا پڑتا ہے. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک ایسی بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. فَمَعْلِهَاُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اور عجیب تعبیر ہے قرآن کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا يفقهون، وہ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے لا يكادون يفقهون، وہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے. ایک ہے سمجھنا اور ایک ہے سمجھنے کے قریب ہونا، یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتا ہے. قرآن نے بیان کیا کہ جب کوئی آدمی ایک گناہ کے اوپر دوسرے گناہ، ایک پریشانی کے اوپر دوسرے پریشانی، کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، نفاق ہے، تو ایک دلدل میں ہے. عجیب تعبیر ہے قرآن کی کہ قرآن نے کہا یہ جیسے لپیٹ میں ہے اندھیریوں کے، لپیٹ میں ہے اندھیریوں کے، ایک اندھیری کے اوپر دوسری اندھیری، دوسری کے اوپر تیسری، تیسری کے اوپر چوتھی. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اللہ اکبر. ان کی مثال جس کی زندگی میں کفر بھی ہو، نفاق بھی ہو، فسق بھی ہو، فجور بھی ہو، چوری بھی ہو، ڈکیتی بھی ہو، زنا بھی ہو، فہرست لگی ہوئی ہے حرام کی، ایسے ہے کہ جیسے کہ ظلمات تاریکیا، بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر دوسرا، تاریکی ظلمت ہے. تو اس کی کیا مثال دی؟ اس کی مثال دی جیسے کوئی آدمی گہرے سمندر میں ہو، تو سمندر کی گہرائی، پھر اس کے اوپر ایک موج ہو، اس موج کے اوپر دوسرا موج ہو، باہر ابر اور بادل ہو، تو کتنی اندھیری ہو جائے گی. کبھی آدمی غوطہ لگا کے جو سر اوپر کرتا ہے، اتنے میں جو ہے اس کے سر کے اوپر ایک موج، اور پھر جو سر جھکایا اور اوپر کیا، پھر موج. چاہے ماہر تیرنے والا بھی ہو، وقتی طور پر اس کو بھی ذرا اس کے پاؤں تک مگا جاتے ہیں کہ یہ موج ہے، موج کے اوپر موج، باہر بادل ہے، تاریک ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنا ہاتھ کو بھی ظاہر کرنا چاہے. اچھا، ہاتھ وہ عضو ہے بدن کا کہ آدمی اس کو آنکھ کے بالکل قریب کر سکتا ہے، دوسرے اعضاء میں وہ نہیں ہے. اپنے پیر کو، اپنے پاؤں کو آنکھ کے قریب کرنا چاہے تو وہ مشکل ہے، لیکن ہاتھ تو آدمی بالکل آنکھ کے قریب کر سکتا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ اپنا ہاتھ نکالنا چاہے، ظاہر کرنا چاہے، تو یہ فرمائے کہ وہ نہیں دیکھ سکے گا، وہ دیکھنے کے قریب بھی نہیں ہوگا. لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نور فما له من نور. جس کو مولا روشنی سے محروم کرے تو کون ہے اس کو روشنی دینے والا؟ جس کو اللہ روشنی سے محروم کرے پھر کون ہے اس کو روشنی دینے والا؟ بہرحال میں کہہ رہا تھا، اور یہی میری بات کا مقصد ہے اور مضمون ہے آج، کہ اسلام کی باقاعدہ تعلیمات میں سے ہے کہ آدمی یہ سبق سیکھے کہ اپنی ہر کمال، کارنامے، ترقی حدیث میں اللہ کی طرف بات کو منسوب کریں. پھر اگلی آیت میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کہ جو کچھ اچھائی ترقی کامیابی آپ کو ملی وہ اللہ کی طرف سے ہے. حکیم الامت بیان القرآن میں لکھتے ہیں اگر آدمی اپنی زندگی کی نعمتوں پہ غور کرے تو اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کو ان نعمتوں کا حقدار بنائے. کہ میں آخر میری ایسی عبادت تھی جس کی بنیاد پر مجھے ایسی صحت ملی, میں آخر میرا ایسا تہجد تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایسی اولاد دی, آخر میں نے نظروں کو ایسی حفاظت کی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے پاک دامنی دی, یا میں نے اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی جس کی وجہ سے مجھے ایسے اولاد ملے. آدمی کی اپنی زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے جو اس کو باری تعالی کی نعمتوں کا مستحق اور حقدار بنائے. ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك, اور جو آپ کے اوپر پریشانی ہے تکلیف ہے تو وہ آپ کی اپنی اعمال کی وجہ سے, آپ کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے. عجیب بات علمی نقطہ ہے, اوپر فرمایا کل کل من عند اللہ, بلائی اور برائی, اچھائی ہار اور جیت, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو برائی ہے وہ اپنی طرف سے ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں کیا غضب کر گئے, کیا عجیب بات لکھ کر گئے. فرماتے ہیں قرآن کے پھر اسی صفحے کے نیچے اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو ضرور پاتے وہ اس میں تناقض, ضرور پاتے وہ اس میں اختلاف. تو پھر اس پر عجیب بات لکھتے ہیں, مطلب تنبیہ کے طور پر, حاشے کے طور پر, نوٹ کے طور پر, کہ قرآن نے دعوت دی ہے غور کرنے کی, تدبر کی. اور پھر فرماتے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کے مضامین پہ غور نہ کرے, تدبر نہ کرے, تلاوت پہ اکتفا کرے تو پھر وہ تو تناقض قرآن میں کیا پائے گا, بلکہ اسی صفحے پر جہاں پہ قرآن نے انکار کیا ہے کہ اس میں تناقض نہیں ہے, اسی صفحے پہ اس کو نظر آئے گا کہ تناقض ہے. بات آ رہی ہے نہیں؟ یعنی اگر کوئی آدمی قرآن پہ غور نہ کرے, تلاوت پہ اکتفا کرے تو وہ تو کہے گا کہ اسی صفحے پہ تناقض ہے, کیونکہ اگلا مضمون ہے کہ ما اصابک من حسنت فمن قل کل من عند اللہ, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, بلائی اور برائی, ہار اور جیت. اور اگلا مضمون ہے کہ جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے, جو برائی ہے وہ آپ کی طرف سے ہے. اور کہ اس میں تناقض کچھ نہیں ہے, یہ عدم تدبر کا نتیجہ ہے. اگر تھوڑا آدمی غور کرے تو یہ حل ہو جائے گا. اور غور اتنا ہی کرنا ہے کہ ساری چیزیں تو اصل میں اللہ ہی کی طرف سے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو وجود دینے والے ہیں, اللہ ہی کے امر سے اور ارادے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی سحر کرے, کوئی جادو کرے, تو قرآن نے اعلان کیا کہ لوگوں نے یہ جادو سیکھا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں تفریق کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ اس کو ہونے نہ دے. تو قرآن کی پہلے جز میں سورہ بقرہ میں, دوسری سورت میں اللہ نے اس کو بیان کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ سیکھتے ہیں وہ ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں وہ تفریق کرتے ہیں, جدائی ڈالتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ اس کو ہونے نہ دے. یہ لوگ سازشیں بناتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے غمگین نہیں ہونا چاہے. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله, ان کی آپس کی سرگوشیاں, مسلمانوں کو غمگین کرنے کے لیے ہے, لیکن جب تک اللہ اس کو ہونے نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خلاصہ تھوڑا سا غور کرنے سے, تھوڑا سا غور کرنے سے آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ ساری چیزیں بالاخیر نتیجتاً وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے اجازت سے ہوگی. باقی آدمی کی زندگی میں جتنے مسائل ہیں, حکیم الامہ لکھتے آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے, اپنے احوال کو ٹٹولے, اپنے احوال کا امتحان لے, تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یا ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں یقیناً مجھ سے کچھ ایسے امور صادر ہوئے ہیں, مجھ سے کوئی ایسے کام ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ حالات میرے اوپر آئے ہیں. یقیناً یہ ایک دوسرے کی طرف انگلی کرنے سے نہ آج مسئلہ حل ہوا نہ کبھی حل ہونے والا ہے. ایم گرو تو ایم تے گیو, ہلائے ایم گرو تو ایم تے گیو, بھائی تمہیں وہ گرو نہ میں تو کہیں نہیں گرو. چلو بھائی ولا عوبت، معاف کر لوں گا اور مجھے معافی کرنے کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. دنیا میں آدمی معاف کرتا ہے یہ تو ہارو چاہے کہ میں اپنی حقائی چاہے تو معاف کری نہ کے، یہ تو کوئی بجو ہوتے تو نہیں معاف کرتا ہے. یہ تو مارو دل مٹو چاہے تو میں معاف کی دو، کوئی بجو ہوتے تو آج لگن نہیں معاف کرتے. تو اس میں کون سی معافی ہوئی؟ اتنا تان دیا، اتنی تشنیف کی، اتنا احتیاط کیا، اتنا زجر و توبیخ کیا، اتنی تہذیب، اتنی دھمکی، پھر معاف کتنا کیا؟ معاف کتنا کیا؟ حبار بن اسود جس نے نیزہ چلایا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ اعظم کی سب سے بڑی بیٹی ہجرت کر رہی تھی تو حبار اس وقت مسلمان نہیں تھا، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے وہ محمد کی بیٹی تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہاں ہے تو صحیح. مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی اپنے اونٹ پہ سوار، تو کہنے لگا کہ یار یہ تو کتنی بے بسی اور بے کسی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک عورت ہجرت کرے اور نہ ہم اس کو روکے نہ ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے. آگے بڑھا اور نیزہ تھا اس کے ہاتھ میں، نیزہ چلایا اس نے جانور میں اور وہ نکل کر زینب رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک کے اندر گھسا. بعض روایتوں سے آتا ہے کہ وہ حامل تھی، بچہ ان کا ساقط ہو گیا، حالت ان کی اچھی نہیں تھی، ہجرت کو موقوف کرنا پڑا، ان کو واپس مکہ مکرمہ لے جائے گئے. مکہ میں ٹھہرایا ان کو اور زخم ان کا بہت سخت ہوا، اور پھر جب حالت کچھ اچھی ہوئی اس کے بعد ہجرت کروائی اور پھر وہ مدینے آئی، لیکن وہ ہجرت والا جو زخم ان کو لگا پھر وہ اچھا ہوا ہی نہیں، اور آخر میں جا کر چند سالوں کے بعد انتقال ہوا، لیکن اسی کے نتیجے میں. اب آپ اندازہ لگائے کہ حبار بن اسود کے بارے میں آپ کے دل کے کیا جذبات ہوں گے. یعنی میری بیٹی، میری سب سے بڑی بیٹی، ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھانجا ہے، ان کی بہن کا بیٹا ہے، اور خود ان کی تجویز تھی. جب ابو العاص جب زینب رضی اللہ عنہ کی عمر ہوئی تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم زینب کا نکاح نہ کروائے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے. کہ یار میری بہن کا بیٹا ہے ابو العاص، ان سے کیوں نہ کروائے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو منظور ہو تو مجھے منظور ہے. چنانچہ ان کی تجویز ہوئی اور آپ نے منظور کی اور نکاح ہوا، اور آپ نے ان کی تعریف کی، حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفا بی، کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ کو نبھا. نکاح سے پہلے ہر ایک وعدہ کرتا ہے، تمہیں بوئر نے اپنے ہاتھوں کو تمہیں فکر نہ کرو یار، تو آپ نے گرمی چوکری کروائی یار، تمہیں ہوں فکر کرو یار. وہ تو ہر ایک کوئی وعدہ کرتا ہے، لیکن کتنے ہیں جو وعدے کو نبھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور اس نے وعدے کو نبھا. زینب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی تھی جو ہی نبوت ہوئی، وہ مسلمان بعد میں ہوئے، کفار نے مکہ نے ان کے اوپر بہت دباؤ ڈالا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، پلک صاحبتک، دیکھو میری تیری بنے گی نہیں، تو یہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. تو کہا میں کیوں دباؤ میں آ جاؤں، مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں ہے. وَإِنَّكَ تَعْلَمْ أَلَّا طَاقَتَ لِي بِأَنْ أُفَارِقَهَا، میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے کیسے جدا ہوں. چنانچہ آپ نے اس کی بہت تعریف کی. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک معافی کا پیغام سنایا کہ ہر کوئی معاف، سیرت مصطفیٰ میں اس کی پوری تفصیل ہے. لیکن چند بندے ایسے تھے جن کا گناہ بہت سنگین تھا، ان کا جرم بہت سخت تھا، جس کی وجہ سے آپ نے کہا بھائی ان کا تو مؤاخذہ کیا جائے گا اور ان پر سزا نافذ کی جائے گی. ان چند بندوں میں سے حبار بن اسود کا نام بھی تھا. آپ نے کہا جہاں تم حبار کو پاؤ اس کو گرفت کرو اور پھر آگے اس کی سزا کی بات. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی فتح مکہ کے موقع پر کہ اگر آپ کو کسی سے بدلہ لینا ہو تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں حرم میں آج. وَأَنتَ حِلٌّ بِعَادَ الْبَلَدِ، کی ایک تفسیر یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِعَادَ الْبَلَدِ. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور وہ حبار بن اسود آیا کون جس نے نیزہ چلایا حضور کی بڑی بیٹی زینب میں. او تلوار نیام سے نکل رہی ہے, جذبے اونچے ہو رہے ہیں. آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو دیکھو کیا ہوتا ہے. قریب آیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک گناہ تو میں نے ایسا کیا کہ وہ قابل معاف نہیں ہے, لیکن میں نے بہت سنا ہے آپ کی درگزر کا اور آپ کی معافی کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں التجا کروں اور میں اپنی منت پیش کروں, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی لیکن آپ مجھے موقع دے دیجئے اور مجھے معاف کیجئے. آپ نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا, کسی کو اجازت نہیں ہے اس کو ڈانٹنے کی. آپ اندازہ لگائے, یعنی خود نہیں ڈانٹا نہ کسی کو ڈانٹنے کی اجازت دی. کیا تعلیم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایک بات پھر اپنی بات کی طرف واپس لے چلاتا ہوں. جب آدمی کے اوپر کوئی مطلب کسی نے زیادتی نہ کی ہو اس وقت معافی سنانا آسان ہے, بہت آسان ہے. ابراہیم نے موسیٰ کو مارا, بھائی دیکھو لڑائی نہیں کرنے کا, معاف کرو بھائی معاف کرو. لیکن جب کوئی آدمی آپ کو مارے آپ کی بیٹی کو مارے اس وقت معافی کا پیغام کون سناتا ہے دنیا میں؟ دوسرے کے آپس کے اختلافات نزاعات جھگڑے میں کہ بھائی دیکھو لڑنا نہیں ہے اچھا نہیں ہے وہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن جب آپ خود شکار ہو کسی کے ظلم کے اس وقت معافی کا پیغام کون سناتا ہے دنیا میں؟ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ سود کے جتنے کاروبار چلتے اب ختم, کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمیہ, سود کی جتنی کاروائی لینا دینا پیسے یہ سب ختم. اور سب سے پہلے جو میں معاف کرتا ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو قرض دیتے تھے اور سود لیتے تھے, زمانہ جاہلیت کی بات. آپ نے کہا جو سود باقی ہے میرے چچا کو دینے کا وہ میں نے معاف کر دیا ختم. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قتل, اب یہ قتل کرنا قتل غارت خون لینا بدلہ لینا انتقام لینا یہ سب ختم. اور سب سے پہلے جس خون کو میں حذر اور معاف کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کے بچے کا. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ ابْنَ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْبَحًا فِي بَنِي حُذَيْل فَقَتْ فِي سَعَدْ فَقَتَلَتْهُ حُذَيْل. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا, سب سے پہلا ناحق خون اور ناحق قتل جس کو میں معاف کرتا ہوں وہ کون ہے؟ وہ حارث کے بیٹے دم ابن ربیعہ ابن الحارث. حارث آپ کے چچا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 12 بھائی تھے, یعنی یہ ہماری حضور کی سیرت ہے میرے بھائی کہ آپ کے چچا کتنے تھے. اچھے سے اچھے مسلمان کو نہیں پتا, اچھے سے اچھے مسلمان کو نہیں پتا. کل مل کر 12 آپ اعظم کے والد صاحب کے ساتھ, اس میں سے 4 نے اسلام کے دور کو پایا, ان 4 میں سے 2 مسلمان ہوئے 2 مسلمان نہیں ہوئے. جو 2 مسلمان نہیں ہوئے اس میں سے ایک نے ساتھ دیا ایک نے مخالفت کی. تو 4 چچا کون ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ, حمزہ رضی اللہ عنہ, ابو طالب ہے اور ابو لہب ہے. ابو لہب کا نام تھا عبد العزہ لیکن بولتے تھے اس کو ابو لہب. لہب کہتے ہیں شعلہ کو عربی میں, آگ کے شعلے. یہ رنگ کے بڑے گورے تھے اور ان کے رخسار کے اوپر سرخی تھی اور عربوں کے یہاں یہ علامت ہوتی تھی خوبصورتی کی کہ رنگ صاف ستھرا گورا اور جو ہے رخسار کے اوپر یہاں پر ایک سرخی ہو. تو اس لیے وہ ان کو ابو لہب سے پہچانتے تھے. نام تھا ان کا عبد العزا, آپ کے سگے چچا ہے. قرآن نے بھی ان کا وہی نام باقی رکھا لیکن وجہ تسمیہ بدل دیا. واہ, علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں وجہ تسمیہ بدل دیا کہ نام تو رکھا ابو لہب لیکن رخسار کی سرخی کی وجہ سے نہیں, جہنم کے شعلے کی وجہ سے. دیکھنا وہ تفسیر عثمانی کے حاشیے میں لکھا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب. تبت تب یتب تبا وما کید فرعون الا فی تباب وما کید فرعون الا فی تباب. نہیں ہے فرعون کی سازش مکر و فریب مگر ہلاکت میں. ٹوٹ جائے دو ہاتھ ابو لہب کے اور ہو گیا وہ برباد, نہیں کام آیا اس کو اس کے مال نے اور جو کمایا. ماں کا سبق کی ایک تفسیر اپنی اولاد بھی ہے, نہ اس کی اولاد اس کو کام آئی. اس کی بیوی ام جمیل بہت سخت دشمن تھی اسلام کی. یہ سیرت مصطفیٰ میں یہ واقعہ منقول ہے. وہ ملعون ظالم خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجوہ بیان کرتی تھی, برائی. یعنی ہم سب نبی علیہ السلام کو محمد بولتے ہیں اور اللہ نے محمد کہا. شاعر کہتا ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میں نے قصیدہ تو لکھ لیا, حقیقت میں قصیدہ لکھ کر میں نے آپ کے شان میں یا آپ کی تعریف نہیں کی, لیکن آپ کا نام میرے قصیدے میں آ کر میرے قصیدے کی تعریف ہو گئی. تو وہ خبیث ملعون عورت کہتی تھی مذمم مذممن حسینا امرہ ابینا دینہ قلینا, محمد کے خلاف وہ مذمم بولتی تھی. یہ افعال مد و ذم ہے, مذمم نعوذ باللہ, یعنی ترجمہ کرتے ہوئے بھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے الفاظ بولتے تھے. مذممن حسینا, ہم نے نافرمانی کی تمہاری, دینہ ابینا, مذممن حسینا امرہ ابینا, اس کے معاملے سے ہمیں انکار ہے, دینہ قلینا, ان کے مذہب سے ہمیں دشمنی ہے, ہمیں دشمنی ہے ان سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, سیرت مصطفیٰ کی روایت ہے, ابو بکر ساتھ میں تھے, وہ آئی ابو لہب کی بیوی, ہاتھ میں پتھر تھا. تو ابو بکر پریشان ہوئے, آپ نے فرمایا پریشان مت ہو, انا حالن توانی, یہ مجھے نہیں دیکھے گی. وہاں سامنے آ کر ابو بکر سے پوچھتی ہے تمہارے ساتھی کدھر ہے, سیرت مصطفیٰ میں روایت ہے. سامنے آ کر ابو بکر سے پوچھتے تمہارے ساتھی کہاں ہے, اللہ نے نظر سے اوجل کر دیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل آگے بڑھا روکنے کے لیے اور اچانک پیچھے ہوا, سورہ حلق میں اس کی طرف اشارہ ہے. اچانک لوگوں نے کہا کیا ہوا, نکر میں آگے بڑھا روکنے کے لیے. ارائیت الذی ینہا حتی الہدا صلی, ارائیت الذی ینہا, بھلا دیکھا آپ نے اس آدمی کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہوں. قرآن نے کیا تعبیر کی, تم تمہارے ساتھیوں کو بلاؤ, ہم فرشتے کو بلاتے ہیں. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. قرآن نے فرمایا کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں, اور تفسیر عزیزی میں 19 کی حکمت بھی لکھی ہے کہ اللہ نے کیوں 19, جہنم کے اوپر جہنم کے ذمہ دار فرشتے 19 ہیں. تو وہ کافر کہنے لگے یار یہ 19 کیا ہے, تمہیں 20 کرنے لگتے تو ہارو یار, 19واں ہوں کیا بھائی, 19 کیوں, 20 کر دو. تو اللہ نے کہا ہم نے 19 اسی لیے کہا تم کو آزمانے کے لیے کہ تم کو اس سے پریشانی ہوگی, کہ نہیں 19 کیوں, چار مہینہ دس طرح کیوں ہے, ایم چے آئی تو سات وقت کیا مجید ہے، وہ تو کوئی آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، میں تو اتنا مضبوط ہوں، میں جو ہے وہ 17 کو پچھاڑ دوں گا، گرا دوں گا، اور تو جو ہے 2 کو باقی رکھ لینا، تو 19 جو فرشتے ہیں ہم ان کو گرفت میں لے لیں گے، بقیہ سب کو ہم جنت بھیج دیں گے۔ میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، مداری کو تنظیم میں علامہ نسیم نے اور رعایت ذکر کی ہے، اچھا 19 ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا وہ ظالم یہ 19 انسان نہیں، 19 فرشتے ہیں، ایک پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ ہاں خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، مجھے جو مضمون بیان کرنا تھا اس کی طرف میں عود کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے کر۔ صحابہ اکرام کو احد کے موقع پر ابتدائی احوال معرکہ میں کامیابی کے رہے، فتح کے رہے، ترقی کے رہے، اور اچانک سے وہ پورا میدان بدلا، احوال بدلے، اور ہاتھ میں آئی ہوئی جیت کچھ ہار میں بدلنے ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گئے، اور یہی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا، اور جب پہنچی تم کو تکلیف اور اس سے پہلے تم اس سے دگنا پہنچا چکے، چونکہ احد میں، سننے کی بات ہے، احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور بدر میں مسلمانوں نے 70 کو مارا بھی اور 70 کو گرفت بھی کیا، تو اس سے پہلے تم کو دگنا مطلب یہ فائدہ ہو چکا تھا۔ تو اس سے مسائل السلوک میں حکیم الامہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی کبھی وقتی طور پر کوئی حالات آ جائے تو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہے، سابقہ احوال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، سابقہ اتنا دیا، تو اگر اللہ نے آج آزما لیا تو کیا ہوا، یعنی تم پوچھنے لگے۔ یہ قرآن میں بیچ میں اللہ نے یہ بات ذکر دی، اولما اصابتکم، اور کیا جب پہنچی تم کو تکلیف مصیبت، مطلب ہاں چونکہ میدان پہلے جیت کی طرف جا رہا تھا، کامیابی ترقی، اور یاد رکھو اس سے پہلے قد اصبتم، تم پہنچا چکے اس سے پہلے، مثلی ہاں اس سے دگنا، تو تم کہنے لگے صحابہ خود، انا یہ ہار کہاں سے آئی، یہ صحابہ نے اعتراض نہیں، تعجب، ہاں اعتراض نہیں، صحابہ کو اعتراض نہیں، صحابہ کی نفوس مقدر، کسی کا قول میں نے پڑھا، واہ لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ الا اصحابہ لکفوہ فی اثبات نبوتہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی کرشمہ نہ ہوتا اور کوئی معجزہ نہ ہوتا سوائے آپ کے صحابہ کے، تو یہ آپ کی نبوت کے لیے کافی دلیل تھی۔ کیا بڑی بات، یعنی پوری کتاب ہے، ذخیرہ ہے آپ کے معجزات کے، علامہ سیوطی نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا، اور یعنی ایک تو معجزہ ہوتا ہے جو نبوت کے بعد ہوتا ہے، اور ایک تو آپ نے جو عجیب باتیں کی نبوت سے پہلے، اس کو ارحاصات بولتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، ارحاصات النبوہ، آپ کی پیدائش سے پہلے یہ ہوا، آپ کی نبوت سے پہلے یہ ہوا، راہب بحیرہ راہب نے دیکھا اور یہ ہوا، بلکہ جلال الدین سیوطی نے خصائص میں ایک روایت ذکر کی ہے، میں نے خود پڑھا تھا، صفحہ 100 کے اوپر یہ روایت ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے دودھ پیتے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے دانی طرف پہ رکھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے، بچے ہیں، آپ بچے ہیں، رضیع عربی میں اس کو بولتے ہیں، رضیع جس کی جماعت ردہ، اور دودھ جب چرایا جاتا ہے اس کو فطیم بولتے ہیں، فطیم دودھ کا چرانا. تو جب آپ رضیع تھے، آپ دودھ پیتے تھے، میں آپ کو دائنی طرف پہ لگاتی تھی آپ دودھ پیتے تھے، بائیں طرف لگاتی تھی آپ انکار کرتے تھے، آپ نہیں پیتے تھے. علامہ سیوطی نے خصائص میں ذکر کی ہے روایت، جو بیروت والا نسخہ ہے اس کے صفحہ 100 کے اوپر وہ روایت ہے. قال بعض العلماء وذلك من عدله صلى الله عليه وسلم لانه علم ان له شريكا في الرضاع. علماء نے لکھا ہے اس کی حکمت اور اس کا راز یہ ہے کہ بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں بھی آپ نے بائیں طرف پینے سے اس لیے انکار کیا چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ حلیمہ کا بیٹا تھا، یہ اس کا حق تھا. آپ نے بچپن ہونے کے زمانے میں بھی، اپنے طفولیت میں بھی امت کو سبق دیا کہ دوسرے کے حصے کو عرب مت کرو. ہاں میں نے حوالہ دے دیا آپ کو جہاں میں نے پڑھا. قال بعض العلماء وذلك من عدله صلى الله عليه وسلم لانه علم ان له شريكا في الرضاعة وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اور اکثر شرکاتوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہے، جو شریک ہے اور تجارت میں اور دوسری چیزوں میں، یہ اس پہ ظلم کرتا ہے، وہ اس پہ ظلم کرتا ہے. تو صحابہ نے یہ پوچھا، اس میں سے چند باتیں پھر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ بھائی آخر ہمارے اوپر یہ کیوں آیا، یہ ہار کیوں آئی؟ صحابہ نے یہ سوال اٹھایا. آپ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں میرے خلاصہ، کہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہے، حکیم الامہ لکھتے ہیں آدمی اگر اپنے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں اپنے احوال کا جائزہ لے تو ضرور وہ کوئی سبب پائے گا، میں نے کوئی ایسی چیز کی جس کے نتیجے میں یہ احوال ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کو دوسرے کی طرف منسوب مت کرو، اپنی طرف منسوب کرو اور اس کا علاج کرو. اس لیے کہ مریض کی جب تشخیص ہوتی ہے تو پہلی صورت ہوتی ہے انکار کی. کسی کو کہ بھائی ڈاکٹروں کا شاید اندازہ ہے، معلوم نہیں، اللہ نہ کرے، پتہ نہیں کہ وہ کینسر ہو سکتا ہے. نہیں نہیں، لوگوں نے وہ کور ہے، لوگوں نے وہ آور ہے، لوگوں نے بولا کرے یار کوئی کہو بولے تو ٹھیک ہو نہ لانے کہ بنو نہیں ہم بھرو یہ تو لوگوں نے چارا کرے. انکار ہے، انکار ہے، تسلیم سے وہ باہر آ رہا ہے ذہن اس کو قبول کرنے کے. تو جب تک وہ انکار پہ ہے اس وقت تک علاج ناممکن ہے، علاج ناممکن ہے. اس لیے کہ ابھی تک میں اپنے آپ کو مریض حلیل سقیم مانتا ہی نہیں. یہ سائیکالوجی کا وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، ڈینائل جس کو کہتے ہیں، کہ نہیں اپنے کو ہے ہی نہیں، اپنے کو ہے ہی نہیں. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی وہ صحت کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اور تین چار ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے اور خاندان والوں کا بھی اصرار ہے، تب جا کے کہیں وہ مانتا ہے. اب اگلا قدم ہے علاج کا، لیکن جب تک کہ وہ انکار کے ہو بنے اس وقت تک علاج نہیں. جب تک میں سمجھتا ہوں کہ میری پریشانی کا سبب وہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس وقت تک کوئی قدم بڑھاتا نہیں علاج کا. قرآن نے وہ سورہ نون میں قصہ ذکر کیا ہے چند بھائیوں کا، کہ ان کا باغ تھا اور باپ جو ہے وہ بڑی خیرات کرتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، بچوں نے کہا ہم خیرات نہیں کریں گے، ہم جا کے فصل کاٹ دیں گے، فقیر آ جائے ان کو چاہے کچھ حلہ تو پیسہ دے کے ان کو ملے گا، مفت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. باپ کی یہ عادت تھی، جب بھی فصل کاٹنے کا زمانہ آتا تھا فقیر بھی آ جاتے تھے، ان کو بھی حصہ ملتا تھا، وہ کچھ بیچتے بھی تھے، گھر پہ بھی لے آتے تھے، سب خوش اور جو ہے وہ زندگی کا پہیا چل رہا تھا. لیکن بچے جوان آئے تھے کہ نہیں نہیں دو نہیں بات یہ دو ہمیں آپ پریم نہیں کروانا. اچھا ابھی تک انہوں نے کسی کو محروم بھی نہیں کیا، ان کے ارادے میں جو ہے برائی آ گئی. ہاں ارادہ سے بڑے مسائل خراب ہو جائے.
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں النجات فتنتین والہلاک فتنتین التقوی والنیۃ والاعجاب والقنوط. واہ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں, نجات کے سامان دو ہیں, نجات کے سامان دو ہیں, ایک ہے صحیح نیت رکھو دنیا میں, سب چیزیں میں نیت صاف. اللہ بھلا کرے ہماری والدہ کا ہر وقت اس کی طرف توجہ, نیت صاف رکھو, نیت صاف رکھو, نیت میں کوئی خلط ملط مت کرو. دیکھو میرے بھائی, وہ عزیز کی بیوی وہ برے ارادے سے یوسف کی طرف بڑھی, اس کا ارادہ ناپاک تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ حرام کرنے کا. یوسف باغے دروازے کی طرف, وہ باغی پیچھے دروازے کی طرف. مفسرین لکھتے ہیں شکلن صورتن ظاہرن دونوں ایک دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں, لیکن وہ دروازہ یوسف کے لیے جنت کا دروازہ ہے اور عورت کے لیے جہنم کا دروازہ ہے. چونکہ یوسف زنا سے بھاگ رہے ہیں, یہ زنا کی طرف بھاگ رہی ہے. فی ظاہرہ عمل واحد فی باطنہ مختلف ایما اختلافی. واہ واہ, شکلن دونوں بھاگ رہے تھے, وہ تو دونوں ایک کام کر رہے, وہ جا رہے وہ بھی جا رہے ہیں, ہاں وہ گناہ سے جا رہے ہیں, وہ گناہ کی طرف جا رہی ہے. واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. اس میں بھی ایک تفصیلی نقطہ ذہن میں آ گیا, بتلا دو. وہ یوسف باغی علیہ السلام وہ پیچھے باغی دروازے پہ آئے, جب دروازے پہ آئے تو اس کا شوہر تھا, اب وہ ظاہر بات ہے پریشان, شوہر بالکل سامنے, تو فوراً اس نے الزام کیا یوسف پر, فوراً اس نے الزام کیا کہ جی میرا شوہر آپ بتلائے جو کوئی برائی کا ارادہ کرے آپ کی بیوی کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے ساتھ, سوائے یہ کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا سخت عذاب دیا جائے. مفسرین لکھتے ہیں یہ عین ممکن تھا, یہ عین ممکن تھا کہ پیغمبری اخلاق کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام اس کا راز پاش نہ کر دیں. یوسف علیہ السلام خاموش رہتے, کچھ بھی نہیں کہتے, لیکن چونکہ اس نے نبوت کو داغدار کرنا چاہا, اب ضرورت ہوئی اس بات کی کہ وہ علی الاعلان براءت کر کے نسبت اس کی طرف کرے, چونکہ نبوت کے مقام کو داغ کرنا تو اس کا زد تو پورے دین کے اوپر ہوتا ہے. کیا عجیب بات, ارے بھائی سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ بات عین ممکن تھا کہ اگر وہ نہ بولتی یوسف خاموش رہتے, وہ کچھ بھی نہیں کہتے کہ دیکھو یہ پیچھے میری آ رہی, کچھ بھی نہ فرماتے, لیکن چونکہ اس نے الزام ڈالا تو اب تو ضرورت ہوئی, تو کہا کہ قال راودتنی عن نفسی. دیکھو بادشاہ سلامت ایک بات آپ کو کہہ دوں, پسلانا اس نے چاہا میں نے نہیں کہا, پھر آگے کاروائی چلی. بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا, عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, نجات دو چیزوں میں ہے, النیہ صحیح نیت اور دوسرا تقویٰ, تقویٰ اور ہلاکت بھی دو چیزوں میں ہے. وہ کون سی دو چیزیں, القنوط ایک ہے قانت اور ایک ہے قانپا, یہ عربی کا کمال ہے, ایک ہے سبت اور ایک ہے سبق. سبت کہتے ہیں قدم کو جمانا اور سبق کہتے ہیں قدم کا پھسلانا, کمزور ہونا, پیچھے ہٹنا. اللہم ثبت قلوبنا, اے اللہ ہمارے قدم کو جما دے, اور سبق پاؤں کے ساتھ بالکل الٹا مانا ہے, لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فسبقهم فكسلهم جلالين فسبقهم. اللہ نے ان وہ ان کی جو عذر ہے وہ اپنی جگہ, اللہ نے ان کو آنے نہیں دیا. تو قنوط کہتے ہیں نا امیدی کو, کہ میں نا امید ہو گیا, میں کیا کروں, مجھ سے کچھ نہیں ہوگا, کیا یہ ہلاکت ہے. نا امید کہ نہیں, مومن کی لغت میں نا امیدی ہے ہی نہیں. مومن کی لغت میں, مومن کی ڈکشنری میں, مومن کی اس کے یہاں نا امیدی کا نام ہی نہیں. یعنی یعقوب رو رہے ہیں علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کا, اللہ نے آزمایا, وہ رو رہے ہیں کہ یوسف سے ملاقات ہو جائے. بنیامین چلا گیا, بنیامین گیا تو تیسرا یہودہ کہہ رہا ہے مجھے ہمت نہیں ہے واپس جانے کی. آپ رو رہے ہیں کہ بھائی میرا ایک بیٹا بیمار ہے, اللہ اس کو شفا دے, پھر پتہ چلے کہ دوسرا بیمار ہو گیا, پھر آپ رو رہے دوسرے کے شفا کا, تیسرا بیمار ہو گیا. یہ نبی ہی کی ذات ہے کہ وہ اپنے مولا سے کبھی نا امید نہیں ہوتے. نبی ہی کی ذات ہے, یعنی رو رہے ہیں. اور جلالین کے حاشیے میں حسن بصری کا قول ہے کہ یوسف اور یعقوب کی مفارقت یا 40 سال یا 80 سال, دو قول ہیں. 40 سال کیا زمانہ ہے. ہاں رو رہے ہیں کہ اللہ مجھے یوسف سے ملا دے. فہو کریم کما کمانے کو من کما فیضت, کریم کہتے ہیں کہ وہاں اہل لغت نے لکھا ہے کہ آدمی اندر سے گل رہے ہیں, پریشان ہے, غم ہے, لیکن شدت غم کے ساتھ شدت ضبط ہو تو اس کا نتیجہ کریم ہوتا ہے. کبھی نہیں ہوتا ہے بھائی تمہیں یہ رڑی نا کو تو ہارو بھائی, چھاتی پر مجھے ہلکو دے جائے تو رڑوان ہارو نہیں, غم بھی شدید, ضبط بھی شدید. یوسف علیہ السلام کی واپسی کی رو رہے, یوسف گئے, بنیامین گیا, اور جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا میں واپس نہیں جا سکتا ہوں. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. لیکن یعقوب کیا کہہ رہے, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ. جاؤ تلاش کرو, نا امید مت ہو, نا امید مت ہو اللہ کی ذات سے. نا امید ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, نجات دو چیزوں میں, اچھی نیت رکھو, تقوی اختیار کرو. ہلاکت دو چیزوں میں, کیا دو چیزوں میں, ایک یہ کہ آدمی نا امید ہو جاتا ہے, اور دوسری یہ کہ آدمی اپنی تعریف کرے. ہاں نہیں کہ اوجھے پر مارو کام بو ہارو تو کیم کیوں اچھا, نہیں کہ اوجھے تو کیم کیوں اچھا, نہیں کہ اوجھے پر آج لگن مارا جواب میں جوئے لو اچھے. بس تعریف کرو دوسروں کی, نہ کہ اپنوں کی, اپنی. بس اس نے مروا دیا ہم کو. القنوط والاعجاب, اعجاب کہ آدمی کو اپنی چیزیں اچھی لگے. مطرف ابن عبداللہ کا قول ہے باب العجب میں تنبیہ الغافلین میں, لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. میں پوری رات سو جاؤں, تہجد نہ پڑھوں, اور صبح کو اٹھ کے رو کہ اللہ میری تہجد چلی گئی, یہ بہتر ہے کہ میں رات بھر تہجد پڑھوں اور صبح کو اٹھ کر فخر کروں کہ میں پڑھتا رہا. واہ واہ واہ, میں پوری رات نفل نہ پڑھوں اور صبح کو اٹھ کے افسوس کرو. لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. صبح اٹھ کر, ہاں ایک باپ بیٹے کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے, تو بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہم باپ ہم تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں. تو باپ کہنے لگے بیٹا بہتر ہے تو بھی سو جا, اگر اٹھ کے یہ تیری سوچ ہے تو تیرا سونا بہتر ہے. اگر اٹھ کے یہ تیری سوچ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. حکیم الامت کا ایک جملہ میں نے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں نقل کیا, اور میں حیران ہو جاتا ہوں ان کے اس ایک جملے پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا خلاصہ ہے, نفس الفاظ تو نہیں ہے حضرت کے لیکن اس سے قریب. کہا کہ تزکیہ کرنا اپنے آپ کا واجب ہے لیکن اپنے آپ کو مزکہ سمجھنا حرام ہے. باتوں کی ہم مان لیں, لیکن یہ کہ میں نیک ہوں, سمجھتا ہوں کہ میں واقعی نیک ہوں, یہ تو حرام ہے, یہ تو دین کا خلاصہ ہو گیا. تو چلو اس پر بات ختم کر دیتا ہوں. تو صحابہ نے کہا کہ یار یہ ہمارے اوپر یہ حالات کہاں سے آئے؟ تو اللہ نے کہا اپنے اندر دیکھو, یہ تو تمہاری طرف سے ہوا. اچھا توجہ فرمائے,
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ.
ہم نے تو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا تھا تم کو, چنانچہ تم غلبے پاتے چلے جا رہے تھے, ہمارا وعدہ اپنی جگہ پہ, معاملہ الٹا ہوا تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. چنانچہ تم نے اختلاف کیا, تم پیچھے ہٹے, تم میں سے بعض نے اطاعت الہی کے ساتھ مال غنیمت بھی لینا چاہا. ان امور کی وجہ سے معرکہ کا جو منظر تھا وہ بدل گیا, اور وہ بھی صحابہ کا مقام اور تقدس دیکھے. ہم نے جیت کو پھیرا دی. کیوں؟ سزا دینے کے لیے؟ نا 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 نا, صحابہ کو سزا نہیں ہوتی. کیوں؟ آزمانے کے لیے. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليبتليكم. اور دیکھیے کوئی بھی قیامت تک صحابہ کے اوپر زبان درازی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ بھی اللہ نے ان کا کوئی تسامح, ان کی کوئی غلطی بیان کی, سیاق و سباق اگلا اور پچھلا اللہ نے ان کے مناقب بھی اتنے ہی ذکر کیے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اوف, اس میں اتنی تاکید ہے ان کی معافی کا. وَلَقَدْ ایک ماضی ہے, یہ خود تاکید ہے, پھر اس میں لام ہے, یہ خود تاکید ہے, پھر اس پر قد ہے, یہ خود تاکید ہے. میں نے ان سب کو معاف کر دیا. چنانچہ وحد میں جب آپ نکل رہے تھے تو باہر نکلے تو عبداللہ بن عبی بن سلول منافق تھا, کہنے میں نہیں آ رہا ہوں, یہ پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ اس کی رائے تھی مدینہ میں لڑنے کی, اور اس وقت آپ کی بھی رائے تھی مدینہ میں لڑنے کی. یہ واحد صورت تھی جس میں اس خبیث کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک کے موافق تھی. عبداللہ بن عبی بن سلول بہت خبیث تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا, بہت تکلیف دی. تاریخ باہر پر آئے, آپ دیکھ لیجیے کتنے واقعات ہیں اس میں. تو جب آپ باہر گئے تو اس نے کہا میری بات نہیں مانتے ہو, میں کیوں آتا ہوں؟ تو یہ پیچھے ہٹ گیا. جب یہ پیچھے ہٹ گیا تو صحابہ میں سے دو جماعتیں بھی کچھ پیچھے ہٹنے شروع کیے. سوچا ہٹنے شروع بھی نہیں, اللہ مجھے معاف کرے, ہٹنے شروع بھی نہیں, یعنی خیال آیا بنو سلمہ اور بنو حارثہ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا. يَكْرُهُ وَقْتُهُ. جب دو جماعت تم میں سے پیچھے ہٹنے وہ سوچ رہے تھے, ہم وہاں پہ تفسیر میں لکھا ہے غالباً بیضاوی کے حوالے سے یا روح المعانی, کہ یہاں پر ان کا ہم یہ ہلکا ارادہ تھا, پختہ ارادہ نہیں تھا. اس لیے کہ پختہ ارادہ گناہ پر تو وہ تو گناہ کے مترادف ہے. گویا کہ پختہ ارادہ کرے, عزم کرے گناہ پر, مجھے کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ آگرہ قدم لے. یہاں پر ہم کہا اور اس کے بعد اللہ نے کہا واللہ ولیہما, تو ولایت ثابت کی ان کے لیے. پتہ نہیں کوئی میری بات سمجھتا ہے یا نہیں, ولایت ثابت کی. تو ادھر اللہ پاک نے بیان کیا کہ ان سے ایک گویا غلطی یا تسامح ہو گیا آپ کہیے, لیکن فوری طور پر کیا کہا واللہ ولیہما, کہ اللہ ان کا دوست ہے. تو جہاں پر بھی قرآن میں صحابہ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی تسامح, اگلا پچھلا آپ دیکھیں گے ضرور اللہ نے ان کی تعریف کی. خلاصہ کیا ہوا میرے بھائی؟ اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم پوچھتے ہو یہ ہار کہاں سے آئی, حضور ہمارے ساتھ ہے, ہم میدان میں ہیں, تم دیکھو ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا, غلطی تم سے ہو گئی. اچھا اب یہ اگلی بات, اور یہ آخری بات, مسائل میرے اوپر آ رہے ہیں یہ میرے اپنے کرنے کی وجہ سے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ مجھ سے جو ہو گیا سو ہو گیا، حالات بدل گئے، لیکن ان برے حالات میں یا ان ناپسندیدہ حالات میں بھی کوئی مثبت پہلو نکال کر اس کو بھی دیکھ کر اپنی اصلاح کریں. اور یہ اس کی بھی ایک طرف، جیسے رب علت کانت سبب الصحہ، عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنی بیماری کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، پھر وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ ہسپتال میں داخلہ ہوتا ہے، اب اس کو جا کے احساس ہوتا ہے اوے بیری چوروی پر ہے، میں نے اوے بیری چوروی پر ہے. جب تک ہسپتال میں داخلہ نہیں ہوا اس وقت تک اس کو اس بری عادت کا احساس نہیں ہوا، تو گویا پھر اس کے لیے یہ بیماری ایک فائدہ ہو گیا کہ ہسپتال میں گیا تو اب اس نے اپنی زندگی میں کچھ صحیح فیصلے کیے، کچھ صحیح قدم اٹھایا. تو حالات جو آئے وہ آئے میری اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن اب اس کی وجہ سے مجھے بیٹھ کے رونا نہیں ہے، اس کو دیکھ کر مجھے اس میں سے مثبت چیزیں نکال کر آگے چلنا ہے. تو قرآن کہتا ہے
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.
دیکھو آج تمہاری ہار ہو رہی ہے تو رونا مت، اس سے پہلے اوروں کو بھی ہار ہوئی ہے.
وتلك الايام نداولها بين الناس.
اور یہ ہار جیت کے جو ایام ہیں ہم گماتے ہیں اس میں. حکیم الامہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں واہ، اگر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جیت ہی جیت ہوتا اور دنیا میں کبھی ہار نہ ہوتا تو پھر ایمان میں آخر امتحان اور ابتلا کس چیز کا ہوتا؟ اگر مسلمان نام ہے دنیا میں ہمیشہ کی جیت کا تو پھر امتحان کہاں ہوا؟ امتحان کہاں ہوا؟ وہ تو امتحان ہوگا چنانچہ اونچ نیچ ہوگا، لیکن اگر آدمی غور کر کے دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ دیکھو یہ جیت جو ہار آئی ہے مسلمانوں پر، چونکہ
وعدہ غلبہ ہے مؤمن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں.
شاید کہتا ہے
وعدہ غلبہ ہے مؤمن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
یہ تو قرآن کا اعلان ہے. تو یہ جیت اور ہار کے ایام ہم گماتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہو گیا؟ حالات آئے بدلے میری وجہ سے، غلطی میں نے کی، لیکن اس میں سے کیا مفید ہمیں کیا نکالنا ہے کہ بھائی دیکھو یہ دنیا ہے، ہر جیت اونچ نیچ ہوتی ہے. دوسری بات، تیسری بات،
وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء.
دیکھو غلطی تم سے ہو گئی، میدان بدل گیا، تمہاری کچھ جانے گئی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو تم میں سے گئے ان کو شہادت کا جام مل گیا.
خلاصہ یہ ہے میرے بھائی، میری بات اگر آپ کے ذہن میں اتر رہی ہے کہ زندگی میں اپنے ماحول میں جو احوال ہیں میری اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن مومن کی شان ہے ان حالات میں بھی آ کر نا امید نہیں ہونے کا، یار میں نے یہ غلطی کی جس کی وجہ سے میرا یہ نکاح ٹوٹ گیا، میں نے یہ غلطی کی جس کی وجہ سے میرا وہ جو ہے نقصان ہو گیا تجارت میں، چلو لیکن میں نے سیکھ لیا زندگی کا اصول میں لا یلقى المؤمن من جحر واحد مرتين. آپ نے فرمایا کہ مومن کی شان ہے کہ ایک سانپ سے وہ دو مرتبہ دسا نہیں جاتا ہے، ایک بل میں سے ایک سانپ سے دو مرتبہ وہ دسا نہیں جاتا. مومن جو ایک مرتبہ دسا گیا زندگی بھر کا اس نے سبق سیکھ لیا. کہتے ہیں انگریز نے کہ وہ غلطی کسی سے دو مرتبہ نہیں ہوتی ہے، پہلی غلطی ہے، دوسرا اختیار ہے. متی واقع متی بول دے بول نہیں بول پہلے وقت بیجو بیجے وقت جانی جوئن ہے تمہیں میں نے لاکھ کیوں کہ جانی جوئن نہیں پن جانی جوئن ہے تمہیں کبر ہو تو تمہیں کبر ہو تو ہو تمہیں کلو. غلطی پہلی مرتبہ ہوتی ہے، دوسری مرتبہ غلطی نہیں ہے، دوسری مرتبہ چوائس ہے، اختیار ہے، آپ کو پتا ہے اس کے باوجود آپ گئے. پہلی مرتبہ میں نے ایسا کیا، میری زندگی میں یہ نقصان آئے، یہ تکلیف، اس کے بعد قصدن دماغ لگا کر پھر بھی کر رہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ جو بھی کوئی غلطی کرتا ہے یہ جہالت ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. سے چند شہید ہو گئے تو شہادت مل گئی. میں ہسپتال میں پڑ گیا کیونکہ میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا, لیکن وہاں آ کے اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے پورا قرآن پڑھ لیا جو گھر بیٹھے میں نہیں پڑھتا تھا. کہنے کی بات ہے کہ ہر حالت میں مسلمان مثبت دیکھتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. عجیب, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. واہ, اور اللہ نہیں پسند کرتا ہے ظالموں کو. حکیم الامہ بیان قرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ کافروں کی جو جیت ہوئی, یہ مت سمجھنا کہ ان کی جیت ہوئی چونکہ اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ ہے. اللہ کو کفر کبھی پسندیدہ نہیں, وقتی طور پر عرضی طور پر ان کی جیت ضرور ہوئی, باقی یہ اللہ کے محبوب نہیں ہوئے. غلطی تم سے ہوگی جس کی وجہ سے حالات بدل گئے, لیکن شکل صورت ظاہر ان کی جیت دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ نہیں یار کفر ہو یا اسلام ہو کیا فرق پڑتا ہے, ان کی بھی تو جیت ہوتی ہے, شاید اللہ ان سے بھی راضی ہو. واللہ لا يحب الظالمین. اوہو اوہو, اللہ واللہ یرضى لعباده الكفر. واللہ لا يحب الظالمین. وليعلم اللہ الذین آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین. کیا ہے اس کے بعد؟ وليمحص اللہ الذین آمنوا ويمحق الكافرین. بات لمبی ہو جائے گی. وليمحص اللہ الذین آمنوا, تاکہ پاک صاف کرے اللہ مومنوں کو. اس لیے کہ جب حالات آتے ہیں تو صفائی ہو جاتی ہے, صفائی ہو جاتی ہے. لیمیز الخبیث من الطیب, لیمیز الخبیث من الطیب, صفائی ہو جاتی ہے, الگ ہو جاتی ہے. حالات کے اوپر آدمی کی ایک اصلاح ہو جاتی ہے, حالات سے بہت کچھ اصلاح ہو جاتا ہے. اور بھی مضامین ہے اس کی طرف, لیکن طول ہو جائے گا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اور جن ظالموں نے تمہاری طرف جرأت کی اور جن ظالموں نے تمہارے اوپر ظلم کیا, اللہ ان کو مٹا دے گا. تو کیسے مٹا دے گا؟ یا تو ان کی جیت ہوئی, تو کہا ان کی عارضی جیت سے یہ اور بے باک ہو کر زیادہ ظلم کریں گے, جس کی وجہ سے قہر الہی متوجہ ہو کر ان کو صفائے ہستی سے پاک کر دیں گے. خلاصہ کے طور پر میرے بھائی, اپنی کامیابی کو, اپنی ترقی کو اپنے مولا کی طرف منسوب کریں. ما شئت کان و ان لم اشاء و ما شئت ان لم تشاء لم یکن. خلقت العباد, خلقت العباد لما قد علمت, ففي العلم يجري الفتى والمسن, فمنهم شقي ومنهم سعيد, ومنهم حسن ومنهم قبيح. هذا مننت وذا خذلت, وهذا انعمت وهذا لم تنعم. لمبا شعر ہے امام شافعی کا, کہ خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ آدمی کی طرف بھی ہوئی وہ اللہ کی طرف, اور جو کوئی نقصان ہوا, جو کوئی پریشانی ہوئی, آج کے بعد ہم دوسروں کی طرف انگلی نہ کریں, دوسروں کی طرف اس کی وجہ سے یہ نہیں, آدمی اپنی طرف, اپنی طرف. آخری بات میں 10 مرتبہ آخری کہہ رہا ہوں, مجھے معاف کرنا. میں لوگوں کو کہتا ہوں, میں اڑتا زیادہ ہوں نا تو میں مثالیں بھی دیتا ہوں اڑنے کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اترنا شروع کیا تو اترنا شروع کرنے کے بعد زمین پہ اترتے اترتے وقت لگتا ہے. تو میں جب اترنا شروع کرتا ہوں, لقد بدت الطائرة الهبوط التدريجي, تو حبوط تدریجی جب شروع ہوتا ہے نا تو زمین پہ لگتے لگتے وقت لگتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی انسانوں کے اوپر, جنات کے اوپر, جانوروں کے اوپر, بے مثال حکومت. علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. زبان کی بول چال اللہ نے ہمیں سکھائی, ہر چیز کی اللہ نے ہم کو فراوانی دی, وسعت دی. اور ہدہد پرندہ تھا, اس کا کام تھا کہ وہ اندازہ لگا لے کہ پانی کدھر ہے, وہ اشارہ کر دیتا تھا. جنات کو حکم ہوتا تھا, جنات جو ہے پھر وہاں سے کھود کر پانی نکال دیتے تھے, پوری ان کی جو آمی تھی پھر وہ وضو کرتے تھے. ہمارے استاد فرماتے تھے سلیمان ایویز, چونکہ ان کی ایک ہوا چلتی تھی, ہوا مسخر تھی ان کے لیے. اور قرآن نے کہا روحان, روحان, روحان کہتے نرم ہوا کو. آج کہتے نہیں کہ ہم نے ایسا جہاز بنائے جو ایکو فرینڈلی ہے, ایکو فرینڈلی ہے, موسم کو خراب نہیں کرتا ہے, اس کا فیوم جو ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے برا نہیں ہے. تو وہ ہوا بڑی ہلکی تھی, نہ کسی کبوتر کو تکلیف ہوتی تھی اس سے. وہ حکم دیتے تھے ہوا کو تو وہ چلتی تھی, اور ایک جو آدمی سوار سفر کرتے دو مہینے کا وہ ایک دن میں سلیمان آئے تھا, وہ بس حکم ادھر رکے ادھر ہدہد کا حکم ہے کہ بھائی پانی تلاش کرو ادھر جنات کو, کہتے کہ بھائی جنات یہ انا ماتا پر جن چلی گئے لو جائے انا ماتا جن چلی گئے لو تو بڑا نے پریشان کرے جنات تابع غوطہ لگاتے تھے سمندر میں, قرآن کی آیت کہ بھائی سمندر میں سے یہ نکالو وہ نکالو. ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظین. اور جنات میں سے ہم نے تابع کر دیا جو غوطہ لگاتے تھے اور دوسرے کام بھی, يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. کچھ بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے, قدور دیگ راسیات ایک جگہ جمی ہوئی. تو ایک مرتبہ ایک جگہ رکے کہ بھائی یہ ہدہد کدھر ہے ہدہد کدھر ہے. اب اللہ نے ان کو حکومت دی جنات انسان یہ ہدہد نظر نہیں آتا ہے. دیکھو قرآن مفسرین اللہ میں روتا ہوں اپنے بیانوں میں, ہم نے قرآن کے ساتھ ہم نے دل نہیں لگایا, ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اب جب نظریں گمائی اور ہدہد نظر نہیں آیا, دیکھو یہ باریک نقطہ جس کی طرف ہمیں سبق ملتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیا ہو گیا ہدہد کو, یہ نہیں کہا, کہا کیا ہو گیا مجھ کو کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہدہد کے اوپر وہ ملامت نہیں کی اپنے اوپر, وتفقدت الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائب. پہلے اپنے اوپر ڈالا بوجھ اپنے اوپر, اور وہاں تفسیروں میں یہ مقولہ نقل کیا اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا احمالهم. اعمال عمل کی جمع, اعمال عمل کی جمع, ایک ہے عمل, عمل کہتے امید کو کہ اللہ کے نیک بندے جب یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. بیجا بندہ نے موڑی تھی آپ نے پوچھو پلے آپ نے پوٹے نے پوچھا, انہیں کالے پوچھو وہ پلے مارا پوٹے نے پوچھو کہ میں وہ انڈو کی لے لو جائے. اذا فقدوا اعمالهم جب وہ گم پاتے ہیں اپنی امیدوں کو, کامیابی نہیں ہوتے ہیں ان کو اپنی امیدوں میں, تفقدوا اعمالهم تو وہ اپنے اعمال کا حساب لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وزد وتحنن وترحم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين والحمد لله.
www.attableek.com, the revival of